بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اسلام شریعت قیامت تک کے لیے قابل عمل ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی امور پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جاوید صاحب نے اپنی ساری زندگی علم و تحقیق کے میدان میں گزاری ہے اور شریعت ان کی دلچسپی کا خاص موضوع رہی ہے۔ جاوید صاحب کے ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیوز میں شرکا بھی موجود ہیں جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جاوید صاحب، ہم اپنے پروگراموں میں شریعت کے ان مباحث پر تو بات کر چکے ہیں جن کے حوالے سے، جن کو بنیاد بنا کر شریعت کو منسوخ کرنے کی بات ہوتی ہے، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر ہم اصولی بات کریں۔ تو پہلے یہ فرمائیے کہ شریعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس کا بنیادی حصہ تو وہی ہے جس کو ہم ایمان و اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں۔
ٹھیک،
یعنی ہمیں کچھ حقائق کا اعتراف کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے اس وجود کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ میں یہ اس سے پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ دین کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں یا تو ہمارے بدن کی تطہیر اور پاکیزگی کے احکام دیے گئے ہیں، یا پھر ہمارے خور و نوش کھانے پینے کی پاکیزگی کے احکام ہیں، اور یا ہمارے اخلاق کی پاکیزگی کے احکام ہیں۔ عبادات کو اگر آپ الگ کر لیں تو باقی تمام احکام میں بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ اس میں اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کو جو ایمان اور اخلاق کے مبادی سے تعلق رکھتی ہیں کسی قاعدے ضابطے میں بھی باندھنا چاہیے؟
ٹھیک،
قاعدہ ضابطہ جب آپ بناتے ہیں تو اسے آپ قانون سے تعبیر کرتے ہیں، عربی زبان میں اسی کو شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ قواعد و ضوابط فرد سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ قواعد و ضوابط معاشرے اور اس سے آگے بڑھ کر ریاست سے متعلق بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارے دین میں ایمان اور اخلاق کے بعد جو ہدایات دی گئی ہیں وہ زیادہ تر اسی نوعیت کی ہیں، انہی کے لیے شریعت کی تعبیر خود قرآن مجید نے بھی اختیار کی اور بعد میں مسلمان امت کے علماء نے بھی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے الکتاب کی تعبیر اختیار کی ہے۔ قرآن مجید نے جہاں دین کا جائزہ لے کے بتایا ہے کہ یہ ہے کیا، تو وہاں یہ بتایا ہے کہ ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک الحکمہ کی تعبیر ہے، اور وہ چیزیں جن کا تعلق قانون، قاعدے اور ضابطے سے ہے ان کے لیے الکتاب کی تعبیر ہے۔
کتاب مطلب
الکتاب جس طریقے سے کتاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس معنی میں ہم کتاب کا لفظ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، عربی زبان میں یہ بالکل اسی طریقے سے قانون، قاعدے، مدت، نوشتہ، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ جو مکتوب روانہ کرتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اس کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو کتاب کا لفظ عربی زبان میں بہت سے معنی میں معروف معلوم ہے۔ شریعت یا الکتاب، قرآن مجید کی آپ اصطلاح تعبیر کر لیں، یہ اصل میں ان چیزوں کا نام ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی احکام پر کچھ قاعدے ضابطے متعین کر دیے ہیں۔ یہ قاعدے ضابطے متعین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انسان کے لیے قواعد و ضوابط ضروری ہیں، وہ تو ہر شخص مانتا ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی میں رسوم اختیار کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں رواج کے پابند ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ معاشرتی ضابطے مقرر کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے کچھ قوانین ریاست کی سطح پر بناتے ہیں، یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں تو بحث نہیں ہے۔ میرے نزدیک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیوں کیا، یعنی ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ ایمان و اخلاق کی بنیادی تعلیمات کے بعد یہ کام انسانوں پر چھوڑ دیا جاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اس کام کو کرنے کے لیے دو ہی چیزیں ہیں، ایک اس کے پاس عقل ہے، اور دوسرے وہ جو تجربہ انسانی زندگی کا حاصل کرتا ہے، پھر اس کا جائزہ لیتا ہے اور اس کی روشنی میں بہت سے عقلی فیصلوں میں ترمیم اور تغیر بھی کرتا رہتا ہے۔
ٹھیک،
انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دونوں چیزیں دی ہیں، ان دونوں چیزوں کے ساتھ کچھ آفات لگی ہوئی ہیں، یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کے فیصلے بعض اوقات صحیح نہیں ہوتے۔
ٹھیک،
ایک تو یہ چیز ہے کہ ان کی اپنی محدودیت ہے۔ مثال کے طور پر بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ اس میں کیا کیا جائے، کیا قاعدہ بنایا جائے، کیا ضابطہ بنایا جائے، انسانی عقل کے پاس اس کی کوئی بنیادی موجود نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں ایسی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان کی عقل رشوت لے لیتی ہے، تعصبات کا شکار ہو جاتی ہے، جذبات سے مغلوب ہو جاتی ہے، حالات سے متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو یہ کہیں پوری انسانیت کے لیے تباہ کن نہ ہو جائے. ان دونوں چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جس طرح اس کا اہتمام کرے کہ لوگوں کو ایمان کی تذکیر کرے, اخلاقیات کی تذکیر کرے, اور یہ بتائے کہ تم کو ایک دن میرے حضور میں آنا ہے, اس کے لیے تم کو ایمان و اخلاق کے لحاظ سے اس درجے پر فائز ہونا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے یہ اہتمام بھی کیا کہ انسان کو ان معاملات میں رہنمائی فراہم کر دی جائے جن میں یا تو فیصلہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بنیادی موجود نہیں ہے, اور یا انسانی عقل کے وہاں بڑی غلطی کھانے کا امکان
ہے. اچھا جاوید صاحب, ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت آپ نے بیان کیا ایمان و اخلاق کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی چیز ہے, اور قرآن کریم سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک عہد و میثاق بھی ہے, تو ذرا اس بات کی بھی وضاحت کریں یہ کہ یہ کیا
پہلے. قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بنایا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی, تورات کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی, اپنے ایک پیغمبر کو اور اس کی امت کو اس کا حامل بنایا, تو اس موقع پر یہ ذمہ داری بھی ان پر ڈالی کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود اس شریعت کے پابند ہوں بلکہ دنیا کے سامنے اس کی گواہی دینے والے کھڑے ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ انسانیت کی ضرورت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فراہم کی ہے تو یہ انسانیت کی ضرورت ہے, کیونکہ جن چیزوں میں ہمارے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے فیصلہ کرنے کی, ان میں اگر ہم کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ ایک ایسا فیصلہ کہ جس کو آپ الٹا فیصلہ ہی کہہ سکتے ہیں, یعنی نہ اس کے اندر کوئی سوچ ہے, نہ کوئی فہم ہے, نہ اس کے بارے میں آپ مباحثہ کر سکتے ہیں, نہ دوسرے کو قائل کر سکتے ہیں, نہ اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آپ کو گفتگو کر سکتے ہیں, تو اس میں خدا رہنمائی نہیں کرے گا تو پھر کون رہنمائی کرے گا؟ اگر یہ رہنمائی انسان کو حاصل نہ رہے یا انسانوں کے سامنے یہ رہنمائی موجود نہ رہے تو بڑی غلطی کھانے کا امکان ہے. اور جن معاملات میں انسان کے پاس کوئی بنیاد تو ہوتی ہے لیکن اتنے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں صحیح فیصلہ نہ کیا جائے تو لوگوں کے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے, ان میں ظاہر بات ہے کہ اگر وہ گواہی موجود نہ رہے, لوگوں کے سامنے وہ حق موجود نہ رہے, تو اس سے بھی بڑے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جب یہ شریعت دی تو لوگوں کو اس کا پابند کرنے کے لیے بھی کہا, اور ایک پوری امت کو جس کو آپ اولاد ابراہیم کہتے ہیں کم و بیش اب تو 4000 سال سے اس کا حامل بنا کر کھڑا کیا گیا ہے کہ وہ اس کے گواہ بن کر دنیا میں رہے.
ٹھیک ہے, اچھا جیسا سب قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی, تو اس میں بھی اشارہ اسی شریعت کی طرف ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک دین کا تعلق ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں اصل تو ایمان و اخلاق ہے, اور ایمان و اخلاق کے معاملے میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بڑی غلطیوں میں مبتلا ہو چکا ہوتا ہے. جیسے جب قرآن نازل ہوا تو ایمانیات کے باب میں اللہ تعالیٰ کی توحید لوگوں پر ویسی واضح نہیں رہی تھی, یعنی خود اولاد ابراہیم ہی ہیں بنی اسماعیل, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی حیثیت رکھتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس دین کی تبلیغ کی وہ دین توحید تھا, انہوں نے اپنی ذریت کو بھی اسی چیز کی تعلیم دی, اور یہ تعلیم نسلن بعد نسلن منتقل ہوتی رہی, لیکن کم و بیش 2500 سال کے عرصے کے دوران میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہ توحید کے معاملے میں بہت سے غلط تصورات میں مبتلا ہو گئے, چنانچہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تجدید کی اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی. تو صرف شریعت ہی نہیں بلکہ ان چیزوں کی بھی تعلیم کے لیے ضروری تھا کہ ان کی تذکیر کا بندوبست کیا جائے, اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کریں, اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کو متنبع کریں. یہی معاملہ شریعت کے احکام کا بھی ہوا. تو شریعت کے احکام میں بھی جہاں غلطیاں ہو چکی ہوں یا لوگ انہیں چھوڑ چکے ہوں یا انہیں مسخ کر چکے ہوں یا ان کی تعبیر میں خرابیاں پیدا کر چکے ہوں, وہاں یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دوبارہ لوگوں کو اس کے بارے میں متنبع کریں.
ٹھیک ہے, اچھا جاوید صاحب, اب ہم اپنی موجودہ صورتحال کی طرف آتے ہیں. اصول میں تو ہم نے شریعت کو سمجھ لیا, اس کی اہمیت بھی ہم نے سمجھ لی. اس وقت مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تصویر کی بات ہوئی, سزاؤں کا مسئلہ ہے, عورتوں کے مسائل ہیں, فنون لطیفہ کی بات ہے, یہ بہت ساری چیزیں دور حاضر میں پیدا ہوئیں, اور اس کے زیر اثر شریعت کے بارے میں وہ جو آپ نے کلاسیکل نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایک غیر معمولی احسان ہے, اب نقطہ نظر یہ نہیں رہا بلکہ 4 نقطہ نظر اس وقت معروف ہے. میں اختصار سے انہیں بیان کر دیتا ہوں, پھر ایک ایک پہ بات کر لیں گے. ایک یہ کہ شریعت کے نام پہ جو کچھ موجود ہے اسے نافذ کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ شریعت اہم نہیں ہے, مقاصد شریعت اہم ہیں اور ان کی روشنی میں نئی قانون سازی ہونی چاہیے. تیسرا یہ کہ شریعت کا جو حکم ریلیونٹ نہ رہے, قابل عمل نہ رہے, اسے اجتہاد کے ذریعے سے بدل دینا چاہیے. اور آخری نقطہ نظر یہ کہ دین پر غور و فکر کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے, شریعت تو بہرحال مقدس ہے. تو ان 4 نقطۂ نظر پہ ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. پہلے نقطہ نظر کو جاوید صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. یہ ہمارا سب سے غالب اس وقت نقطہ نظر ہے, اور اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر تمدن شریعت کو قبول نہیں کرتا تو نہ کریں, ہم تمدن کو بدل دیں گے. اور افغانستان میں اس کا ایک تجربہ بھی کیا گیا. تو اس نقطہ نظر کے حساب سے اگر دیکھیے تو یہ ممکن ہے کہ تمدن کو ہم بدل دیں اور شریعت کے نام پہ جو کچھ بھی موجود ہے اس کو ہم نافذ کر دیں. تو یہ اپروچ ٹھیک ہے کیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے لفظ شریعت استعمال کیا. شریعت کا مطلب یہ ہے اللہ کا دیا ہوا قانون.
جی
خواہ وہ فرد کے لیے دیا گیا ہے، خواہ معاشرے کے لیے دیا گیا ہے، خواہ ریاست کے لیے دیا گیا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا قانون تو یقیناً ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو ابدی قانون کی حیثیت سے دیا ہے تو پھر اس میں تمدن کے تغیرات کے ساتھ کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہ ہو. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی تمدن میں کوئی فساد پیدا ہو گیا ہے تو ہم علمی اور عقلی طریقے سے لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ تمدن کا فساد ہے. اللہ کی شریعت علم و عقل کے معیار پر پوری اترتی
ہے.
اگر کوئی تغیر آ گیا ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے تو ہم یہ بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے رکھا ہوا ہے وہ اس تبدیلی سے متاثر نہیں ہوتا. ہمیں اس پوزیشن میں ہونا چاہیے نا.
بالکل.
اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بارے میں آپ دو ہی آراء قائم کریں گے، یا تو وہ شریعت کسی وقتی صورتحال کے لیے دی گئی تھی.
بالکل.
ایسا بھی ہوتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بہت سے احکام خاص ان کے لیے دیے گئے. ہماری شریعت میں بھی بعض ایسی تعلیمات ہیں جو اسی زمانے کے لیے خاص تھیں. تو یا تو ہم یہ کہیں گے اگر کوئی حکم ابدی طور پر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں پر لازم کیا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ قیامت تک کے لیے میرا واجب الاطاعت حکم ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ تمدن کے تغیرات کے ساتھ ہمیں اس میں کوئی تبدیلی کرنی پڑے. ایسا ہی ہونا چاہیے،
ایسا ہی ہونا چاہیے.
یا تو یہ صورتحال ہوگی، یا یہ صورتحال ہوگی کہ شریعت کا حکم تو موجود ہے لیکن لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کر لی ہے. اب اگر لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کر لی ہے تو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. یعنی جس طریقے سے آپ کے اندر یہ عزم پیدا ہوتا ہے کہ آپ صحیح بات شریعت کی لوگوں کو سمجھائیں، اسی طرح آپ کو پورے غور و خوض کے ساتھ شریعت کے اس حکم کی تعبیر کا بھی جائزہ لینا چاہیے. یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا غلطی ہے، کہاں ہم سمجھنے میں غلطی کھا گئے ہیں. انسانوں نے اگر اس کو سمجھا ہے تو اس کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. آپ اس جگہ کھڑے ہو کر جب غور کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ یا تو آپ کی رائے کی غلطی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، اور یا شریعت کے حکم کو جس طریقے سے تعبیر کیا گیا ہے اس کی غلطی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی.
لیکن جناب صاحب، جہاں جو سوال پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ لوگوں نے طے کر رکھا ہے کہ بھائی، مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا طالبان نے بہت سے احکام و قوانین جاری کیے اور انہوں نے ماڈل قائم کر کے دکھا دیا کہ اگر ایمان پختہ ہو تو پھر آج بھی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمیں شریعت پر اثر نو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہ نقطہ نظر جس اساس پہ قائم ہے وہ یہ کہ جو ہمارے پچھلے غور کر چکے وہ کافی ہیں. تو دو پہلو ہو گئے، ایک تو یہ کہ ہم تمدن کا رخ موڑ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ پچھلے جو غور و فکر کر چکے وہ کافی ہے.
تمدن کا رخ موڑنے میں تو آپ کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیے، آپ کے پاس طاقت آ جائے اور آپ کسی چیز کو بزور نافذ کر دیں تو یہ تمدن کا رخ نہیں بدلا. اصل میں دین کیا چیز ہے؟ کیا دین لوگوں پر بالجبر کوئی نافذ کرنے کی چیز ہے؟ دین کو ہمیں سمجھانا ہے، دلوں میں اتارنا ہے، اس کو لوگوں کی روحوں نے قبول کرنا ہے. وہ بات ان کے دل و دماغ میں اترے گی تو اسے قبول کریں گے. تو میرے نزدیک دین کے بارے میں یہ بات پہلے سمجھ لینی چاہیے کہ کیا یہ لوگوں پر بالجبر کوئی نافذ کرنے کی چیز ہے، یا ان تک پہنچانے کی چیز ہے، ان کو اس کا قائل کرنے کی چیز ہے، اس پر ان کے ایمان کو بیدار کرنے کی چیز ہے. یہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی عقل کو آپ مطمئن کریں کہ یہ بات پھر واقعی اللہ کی بات ہے، یہ ایک ابدی حکم ہے، اس کو ابدی ہونا چاہیے، یہ ایسی بات ہے کہ جس بات میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے، یہ ہونا چاہیے.
بالکل ایسا.
یا اگر فرض کر لیجئے کہ تمدن اس سے مختلف ہے تو تب بھی آپ کو اعلیٰ سطح پر کھڑے ہو کے یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیے تمدن کا یہ فساد ہے جس کو ہم دور کر رہے ہیں، لیکن کسی چیز کو قوت پا کر نافذ کر دینا یہ تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. دوسرے یہ کہ جو ماڈل قائم کیا گیا، کیا وہ ماڈل فی الواقع لوگوں کے لیے ایک روشنی کا منار بن گیا؟ یعنی ان کو معلوم ہوا کہ ہاں، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو امن دے سکتے ہیں، دنیا کو سکون دے سکتے ہیں، ہم ذہنوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، ہم دنیا کے لیے ترقی کے راستے کھول سکتے ہیں. کیا فی الواقع ایسا ماڈل ہم دینے میں کامیاب ہو گئے؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو جب آپ لوگوں کے سامنے لائیں تو آپ کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو دل و دماغ میں اتارنا ہے.
بالکل.
یعنی اگر آپ دو چار سوالات کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کو اس کو ماننا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سمجھانے پہ قدرت نہیں رکھتے. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ علم اور عقل کی بنیاد پر خود بھی جائزہ لیں اور پھر دوسروں کو بھی بہت اچھے استدلال کے ساتھ اس کو سمجھائیں.
جیسا کہ جواد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین کے معاملے میں جو کیا تھا کہ قرآن اس سطح پہ انہیں لے آیا تھا کہ بات تو ٹھیک ہے، ہم نہیں مانیں گے.
ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا اپنی بات کو یہ کہہ کر پیش کیا ہے کہ یہ میری بات ہے اس کو مان لو؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود اپنی ذات کے بارے میں، اپنی صفات کے بارے میں، اپنی توحید کے بارے میں، جو ایمانیات کے مسائل ہیں یا آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں استدلال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ علم اور عقل کی بنیاد پر ان کو ماننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، عقل دی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو مخاطب نہ کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں بار بار لوگوں کو کیا کہا؟ تم عقل سے کام نہیں لیتے، تم غور نہیں کرتے، تم میری بات کو توجہ سے نہیں سنتے، تمہارے تعصبات اس کو قبول کرنے میں حائل ہیں. کسی ایک جگہ مجھے بتا دیجیے قرآن مجید نے یہ کہا ہو کہ یہ اللہ کی بات ہے اس لیے تمہاری عقل نہیں مانتی تو کیا ہوا، تمہارا علم اس کو قبول نہیں کرتا تو کیا ہوا، تم اس کو مان لو. توحید جیسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس کے لیے دلیل پیش کرو. کیا تمہارے پاس علمی روایت میں کوئی دلیل ہے؟ یہ سارا تم نے علم کے الفاظ استعمال کیے نا، کیا تمہارے پاس کوئی علمی روایت کی دلیل ہے؟ تمہارے پاس اللہ کی نازل کردہ کوئی کتاب موجود ہے؟ اور اپنی پوری دعوت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جب قیامت میں میرے سامنے پیش ہوں گے تو یہ کہیں گے کہ لو کنہ نسما و نا کل ما کنہ کے حساب صحیح. یعنی اگر ہم نے بات کو غور سے سنا ہوتا اور ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ پڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی پوری بات کو استدلال کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. اسلام ایک دعوت ہے، اسلام ایک پیغام ہے، ہمیں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. تو اگر شریعت خدا کی ایسی ہے، اس کا حکم، اس کا ابدی حکم ایسا ہے کہ جو علم و عقل پر پورا نہیں اتر رہا ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا چیز لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
ہمارے ہاں جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ چیز شریعت ہے تو وہ بات نہیں کی جاتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علم و عقل پہ مبنی ہو. کہا جاتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے یہی سمجھا ہے. تو یہ بات بھی بڑی وزنی ہے جاوید صاحب، اس لیے کہ اسلاف کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہے. اگر انہوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ عورتوں کی گواہی حدود میں قبول نہیں ہوگی، انہوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ تصویر ہر حال میں ناجائز ہے، تو پھر یہ بات ایک معقول بات ہے، یعنی وزنی بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟
کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید پوری حفاظت کے ساتھ ہم تک کیوں پہنچایا؟ پھر ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس کی تحقیق اور تنقید کر کے اس پر کتابیں کیوں مرتب کر رہے ہیں اور لوگوں تک کیوں اس کو پہنچا رہے ہیں؟ اسی لیے پہنچا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ انسان، سب انسان مل کر، سارے کے سارے انسان بھی اللہ کی حکمت تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ نے اسی لیے قرآن نازل کیا، اللہ نے اسی لیے پیغمبر بھیجے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی کتاب نازل کی ہے اور اپنا پیغمبر بھیجا ہے اور اس کے ذریعے سے ہدایت دی ہے، تو اس ہدایت کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات بھی کہتا ہے، خواہ وہ آج کا ہو یا پرانے زمانے کا ہو، سلف کا ہو یا خلف کا ہو، اس سے یہ پوچھنا ہے نا ہم کہ تم کس دلیل کی بنیاد پر یہ بات کر رہے ہو؟ یعنی یہ بات قرآن میں ہے، یہ بات حدیث میں ہے، کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ نے یہی جو مثال دی ہے، تو کیا ہم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتے کہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ہی پرانے لوگ یہ رائے رکھتے تھے کہ عورتوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ بات قرآن میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ یعنی قرآن کی کسی آیت کو سمجھا گیا ہے؟ سوال کیا جائے گا نا اس کے بارے میں. اگر فرض کر لیجئے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کو پیش کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کی آیت کو جیسے انہوں نے سمجھا ہے، یہ سمجھنے کا عمل ہی ٹھیک نہیں ہوا؟ اگر فرض کر لیجئے کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ یہ بات غلط سمجھی گئی ہے، تو پھر اس کے بعد کس کی بات ماننی چاہیے؟ یہ تو آپ علم اور عقل کا دروازہ بند کیے بغیر نہیں مان سکتے. آپ کو دلیل پوچھنی ہوگی، یہ معلوم کرنا ہوگا، یا پھر یہ کہیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی کتاب کا پابند کیا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر کی بات کا آپ کو پابند کیا، اور تیسرے اس نے آپ کو کچھ انسانوں کا بھی پابند کر دیا ہے کہ جن کی رائے سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک تو یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ انسانوں کے کسی ایک گروہ کو یا کسی فرد واحد کو یہ حیثیت دے رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید کے بارے میں یا اللہ کے پیغمبر کے بارے میں جو بات کہہ دے گا، آپ اسی طرح اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں. مجھے تو اندیشہ ہے کہ یہ چیز انسان کو شرک تک لے جائے.
ایسا بھی سوالے سے کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں بھی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ شرکا سے بھی کچھ اس بارے میں پوچھ لیا جائے.
الیوم اکملت لکم دینکم میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی پورے ہو گئے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں، یعنی قانون ہیں، قوانین ہیں، وہ ہم ماخذ کیا ہوں گے ان کو اخذ کرنے کے لیے؟ کیا کیا ماخذ ہوں گے؟
یعنی دین کے شرعی احکام کا ماخذ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس میں ایک سوال ہے، میں چاہوں گا اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں. آپ نے جو بات فرمائی، تو ہمارے ہاں تو تقلید ایک مستقل اصول ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ماخذ کے حوالے سے یہ سوال بھی ہو جائے کہ دین کے ماخذ کیا ہیں اور پھر تقلید کی کیا حیثیت ہے.
دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ تو یہی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ اب قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیا ہے. اب دین سے متعلق جو بات بھی کہی جائے گی وہ آپ ہی کی سند پر کہی جا سکتی ہے. آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کی تقریر و تصویب, یہی دین کا ماخذ ہوگی. آپ کسی چیز کو دین قرار دیں گے وہ دین ہے قیامت تک کے لیے. آپ نے کسی چیز کو دین قرار نہیں دیا تو کوئی اور شخص بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی چیز کو دین قرار دے دے. تو میرے نزدیک قرآن مجید اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے آئے ہیں. قیامت تک اب کوئی اور شخص اس منصب پر فائز نہیں کیا جائے گا. پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین آپ کو دیا اور جو دین دیا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے دیا ہے, جیسے کہ آیت کا حوالہ انہوں نے دیا. اس کے بعد اب کسی اور کی طرف رجوع کرنے کا تو سوال ہی باقی نہیں رہ جاتا. آپ سے یہ دین ہمیں کس صورت میں ملا ہے؟ قرآن کی صورت میں ملا ہے اور سنت کی صورت میں ملتا ہے. یعنی قرآن مجید اللہ کی کتاب کی حیثیت میں اور سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے ساتھ, آپ کی طرف سے بعض اضافوں کے ساتھ, وہ سارا علم و عمل ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے.
جیسا مسئلہ یہی ہے, یہی مسئلہ ہے کہ دیکھیے ہر شخص قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتا, ہمیں بہرحال علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہی تو تقلید ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟
علماء کی طرف آپ کو ضرور رجوع کرنا چاہیے. یعنی کسی بھی دین, کسی بھی فن میں جب آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں, لیکن ان ماہرین کے ساتھ اگر آپ کو اتفاق نہیں ہو رہا تو دلیل پوچھیں گے نا
جی.
یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کسی ماہر کی طرف رجوع کیا, اس نے آپ کو ایک بات بتائی, آپ کا اطمینان ہو گیا. اگر آپ کے ضمیر نے اس کو قبول نہیں کیا, آپ کی عقل نے اس کو قبول نہیں کیا, آپ کے علم نے اس کو قبول نہیں کیا, تو سوال کریں گے. اچھا, پھر کسی اور ماہر فن کے پاس جائیں گے. آپ طب کے ماہر تو نہیں ہوتے, ہر شخص تو نہیں ہوتا. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اس سے مشورہ کرتے ہیں, رائے لیتے ہیں, وہ اپنی تحقیق بیان کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اصل میں جب آپ مطمئن نہیں ہوتے اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر کیا کیا جائے. میرے نزدیک یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز جاننا چاہتے ہیں تو کسی صاحب علم سے ہی جانیں گے. اس کو آپ کا اطمینان نہیں ہوا, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا, یا کسی دوسرے صاحب علم نے اس پر تنقید کر دی, اب کیا کیا جائے؟ اب آپ کیا کہیں گے کہ ہم تو ہر حال میں یہی بات مانیں گے, خواہ اس بات پر دل مطمئن نہیں, خواہ اس پر عقل مطمئن نہیں, خواہ اس پر علم مطمئن نہیں, اور پھر یہ کہ کوئی دوسرا صاحب علم اس کے اوپر تنقید کر کے اس کی غلطی بتا رہا ہے.
ٹھیک ہے, جیسے میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو بھی سوال لیں.
یہ سارے معاملات کے جن کا ذکر آپ نے کیا, یہ تو اصل میں اس وقت ہوں گے کہ جب میں بحیثیت ایک عام مسلمان کے یہ حق اور اختیار سمجھوں گا کہ میں دین کے معاملے میں اپنی عقل استعمال کر سکتا ہوں, اور ایک عالم کی رائے مجھ تک پہنچے گی اس کے باوجود میں اس کو کوسچن کر سکتا ہوں. عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ میں آپ کی عقیدت میں مبتلا ہوں, آپ نے مجھے اللہ کا ایک حکم بتایا, مجھے آپ کی بات پر اطمینان اعتماد ہے, میں اس کے بعد اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کروں گا, اور اس وجہ سے مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوگا.
پھر آپ قرآن مجید کے سری حکم کی خلاف ورزی کریں گے نا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی بات کہنے کے لیے بھی آپ کی عقلی کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ اس کے دلائل یہ ہیں, ان دلائل کی بنیاد پر اسے قبول کرو. اگر اعتراض کیا گیا تو دلیل اللہ تعالیٰ نے مانگی کہ تم اگر یہ بات نہیں مان رہے تو بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے. اگر کوئی دلیل پیش کی گئی تو استدلال سے اس کا جواب دیا گیا. تو خدا تعالیٰ نے جو روشنی آپ کو دی تھی اس کا مطلب تو آپ نے اپنا چراغ بجھا دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب خدا کے سامنے یہ بات نہیں ہوئی, جب پیغمبر نے اس کا کبھی تقاضا نہیں کیا, تو آج کا کوئی عالم یا کوئی فقیہ اس کا تقاضا کیسے کر سکتا ہے؟
جیسا یہ تو قرآن آیت ہے نا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم, یعنی ہمیں تو حکم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے علماء کی اطاعت کریں.
یہ بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں اول الامر سے مراد علماء نہیں ہیں, اس سے مراد ہمارے ارباب حل و عقد ہیں. یعنی جب مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم قائم کیا جاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ وہ انارکی پیدا نہ کریں بلکہ قانون کے پابند ہو کر رہیں. یہ تو بڑی اعلیٰ ہدایت ہے.
ریحان صاحب نے آپ سے سوال کیا کہ اس سے مراد علماء ہیں, آپ نے فرمایا علماء نہیں ہیں. یہ جو اختلاف ہے اس میں میں ایک عام آدمی کیسے سمجھوں کہ آپ کی بات صحیح ہے؟
قرآن مجید کو نکال کر دیکھیے, قرآن مجید میں یہ آیت جس جگہ آئی ہے وہیں اس کو واضح کر دیا گیا ہے. اچھا, تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس سے علماء آئی ہیں, تو آگے کیا کہا گیا ہے؟ پوری آیت پڑھیے. پوری آیت تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو, اول الامر کی اطاعت کرو, اور اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. یہ لوٹانا کیسے ہوگا؟ ایسے ہی تو ہوگا کہ ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی, تو آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے, آپ اللہ کے پیغمبر کی بات کو دیکھیں گے. یعنی اسی آیت کو لے لیجئے, میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کرتا کہ اس میں اول الامر سے علماء کیسے مراد دے لیے گئے ہیں, اس لیے کہ نہ اول الامر کا لفظ اس کو قبول کرتا ہے, نہ آیت کا سیاق و سباق اس کو قبول کرتا ہے. میں یہ بحث چھوڑ دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں اسے مراد علماء ہی ہیں, لیکن آگے تو آیت نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ آپ جس چیز کے پابند ہیں وہ اللہ اور اللہ کا پیغمبر ہے. کسی اور کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آپ پر کسی چیز کو مسلط کرے یا آپ سے اپنی مطلق اطاعت کا مطالبہ کرے. آگے تو یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں اگر اختلاف رکھتے ہیں تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ, اس کا مطلب اختلاف رکھنے کا حق آپ کو حاصل ہو گیا. اگر آپ اختلاف رکھتے ہیں تو فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ فیصلہ اس طرح نہیں کرنا کہ نہیں ہم تو عقیدت میں مبتلا ہیں اور یہ ہمارے بزرگ ہیں, ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے, ان کے علم میں بھی تو یہ بات ہوگی. وہاں تو یہ کہا گیا ہے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف لوٹاؤ اس بات کو. تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی طرف کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے, جا کے اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوں گے؟ یہ تو دونوں ہی چیزیں ممکن نہیں ہیں. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی طرف لوٹائیں گے نا
جی.
وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا ہمارے پاس وہ قرآن کی صورت میں ہے یا سنت کی صورت میں.
ایک عجیب و غریب معاملہ بن گیا ہے اسلام کے اندر ہمارے پچھلے تقریباً 1300 سال کے اندر. سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا, لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اچھا, اسی حوالے سے ایک حدیث ہے, یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی ہے, جس میں حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع میں ہمارے کھڑے ہوئے اور ہمیں کہا کہ تمہارے 72 اہل کتاب کے 72 فرقے تھے اور تم میں 73 ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک جنتی ہوگا جس کو ناجی گرہ کا نام دیا گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناجی گرہ کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وما انا علیہ الیوم و اصحابی, تو جس پہ میں آج عامل ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی, امام مالک کی 90 ہجری میں, امام شافی کی 150 ہجری میں, امام احمد بن حنبل کی 164 ہجری میں. 100 سال کا تقریباً عرصہ گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو 100 سال تک کیا مطلب اب اتنا اہم مسئلہ ہو گیا ہے تقلید کا؟ وہ 100 سال مسلمانوں نے کیسے گزار دیے اور یہ تقلید کا یہ کیوں شروع ہوا یہ معاملہ؟
یہ قرن اولی میں کیا صورتحال تھی؟
اس زمانے میں یہی صورتحال تھی کہ لوگ اللہ اللہ کے رسول کی ہدایت کو حتمی سمجھتے تھے, باقی سب کو انسان سمجھتے تھے. آپ صحابہ کرام کو دیکھیے, وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں, دلیل طلب کرتے ہیں, ان کے مابین علمی معاملات میں بہت سے اختلافات ہوئے, وہ اختلافات اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ان میں سے کسی بزرگ کو کوئی غیر معمولی اہمیت حاصل ہو سکتی تھی تو سید ابوبکر صدیق ہو سکتے تھے, سید عمر رضی اللہ عنہ ہو سکتے تھے, یا آپ ان کے بعد جتنے جلیل القدر صحابہ ہیں ان میں سے 8-10 کے نام لے لیں گے, وہ لوگ ہو سکتے تھے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کی تقلید ضروری ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا عمر اختلاف کر رہے ہیں, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق اختلاف کر رہے ہیں. تو صحابہ کے زمانے میں تو اس کا کوئی تصور نہیں تھا, یہ لفظ ہی کبھی استعمال نہیں ہوا, بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ اسلام کی لغت کے لیے اجنبی لفظ ہے, اس لیے کہ اسلام نے جو لفظ استعمال کیا قرآن میں وہ اتباع ہے, یعنی آپ کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں. تقلید کیا چیز ہے؟ اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ اس طرح کے قلادے ہماری گردن سے نکال دیں. یعنی قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ جو اسر اور اغلال ہیں جو تم نے گردنوں میں ڈالے ہوئے ہیں, پیغمبر ان کو اتارنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تقلید کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی ایک قلادہ, ایک پٹا آپ گردن میں ڈال لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی ایسے انسان کی گردن میں یہ پٹا ڈال دیا جائے جس کی ماں نے اس کو آزاد جانا
ہے؟ لیکن جیسا صاحب, اس میں ایک سوال یہ دیکھیں, ایک ٹھیلے والا ہے, سبزی فروش ہے, وہ تو شاید فردہو والی جو بات ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ, اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن سے یا آپ کے استدلال کو سمجھے یا دوسرے عالم کی دلیل کو سمجھے. تو سوال یہ وہ کیا کرے گا پھر؟
جی, کس نے اس سے مطالبہ کیا کہ وہ تحقیق کرنے بیٹھ جائے؟ جو بات کہی گئی وہی ہے کہ ٹھیلے والے نے, آپ کی مثالی کو میں لے لیتا ہوں, ایک بات دین کی سنی ہوئی تھی, وہ اس پر عمل پیرا تھا, کسی موقع پر اس کے دل میں ایک کانٹا اگایا, کوئی اضطراب پیدا ہو گیا, کوئی سوال پیدا ہو گیا. اب جب سوال پیدا ہو گیا ہے تو وہ کہیں جائے گا نا
جی,
یا وہیں بیٹھا رہے گا؟ جب سوال پیدا ہوا ہے تو وہ اپنے عالم کے پاس جائے گا, اسی کے پاس چلا گیا جس کی وہ تقلید کر رہا تھا, مطمئن نہیں ہوا. اب کیا اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے کسی دوسرے کی بات بھی سنیں, جا کے اس سے معلوم کریں؟ سوال پیدا ہو گیا نا, جب تک سوال پیدا نہیں ہوا بیٹھے رہیے, اپنا ٹھیلا لگائے رکھیے, جو بیچ رہے ہیں بیچتے رہیے. لیکن جب سوال پیدا ہو گیا اور آپ گئے اور آپ کا اطمینان نہیں ہوا, تو کسی دوسرے صاحب علم کے سامنے اپنی بات رکھیں گے؟ کیونکہ عدم اطمینان کے ساتھ آپ زندگی کیسے بسر کر سکتے ہیں؟ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے اس بات کو جانیں. کوئی دوسرا عالم آپ کو بات بتاتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ بات آپ کے دل میں اتر گئی, آپ کا دل و دماغ مطمئن ہو گیا, آپ کو کوئی اضطراب اب محسوس نہیں ہوتا. تو کیا یہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا ایک اور چیز میں اگر آپ اجازت دیں تو اس کی وضاحت کر دوں. کسی دوسرے صاحب علم نے وہیں آگے مالٹے خریدنے کے لیے کھڑے ہو کر کسی چیز کی طرف توجہ دلا دی, اب بتائیے وہ کیا کرے؟ اچھا وہ جو ٹھیلے پہ مالٹے بیچنے والا ہے وہ وہیں کھڑا رہتا ہے, وہ معاشرے میں جاتا ہے, وہ مسجد میں جاتا ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ کوئی بات سنتا ہے, وہ کوئی کتاب پڑھ لیتا ہے. اس طرح کی جو چیز بھی اس کے سامنے آئے گی, اگر اضطراب پیدا ہوگا, سوال پیدا ہوگا, اس کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ کیا کرے. عام حالات میں دیکھیں, میری ماں نے مجھے جو کچھ سکھایا تھا میں وہی سیکھے ہوئے تھا, میرے باپ نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس کے مطابق میں نے زندگی شروع کی تھی. سوال پیدا ہوا, اضطراب پیدا ہوا, اس کے بعد دین کا, اخلاق کا, علم کا, عقل کا کیا تقاضا ہے؟ یہ تقاضا ہے کہ اس کے بعد آپ صحیح بات کو جاننے کی کوشش کریں جہاں سے بھی آپ کو ملے.
ایک شخص نے پہلے سے طے کر لیا کہ اسے فلمیں دیکھنی ہیں, اسے ڈرامہ دیکھنا ہے, اسے ٹی وی دیکھنا ہے, تو اس نے تو تصویر والی حرمت والی بات تو لینی نہیں ہے. وہ تو ایک ایسے عالم کی بات مانے گا کہ جو اسے اجازت دے رہا ہو, یعنی اصل میں نفسانی خواہش کی پیروی مطلوب ہے. تو پھر تقلید کو اسی لیے تو پابند کیا گیا تھا کہ لوگ جو ہے نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کریں.
یہ بات یہ ہے کہ نفسانی خواہش کی پیروی سے روکنے کے لیے تو آدمی کو تذکیر اور نصیحت کرنی چاہیے, اس کے لیے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بتانا چاہیے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو, دین کو جس طرح قبول کر رہے ہو, دین کو جیسے سمجھ رہے ہو, اس کے لیے تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. یعنی نفسانی خواہشات سے آپ نے تقلید کا قلادہ گردن میں ڈال کے اس کو بچا لیا, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو اجر مل جائے گا. اس کا اللہ تعالیٰ کے اجر ہاں تب ملے گا جب وہ تقوی کے ساتھ, خدا کے تعلق کے ساتھ, صحیح نیت کے ساتھ ایک چیز پر عمل کرے گا اپنے اختیار سے. یعنی اس سے ہوا کیا, کیا حاصل کیا آپ نے؟ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ ایک صاحب علم کے ساتھ ایک موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم اس وجہ سے اس شخص کو جو ارتداد اختیار کرنا چاہے, یعنی دین کو چھوڑنا چاہے, مسلمان تھا اس نے کفر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا, اس وجہ سے اسے قتل کی سزا دیتے ہیں کیونکہ ہم اس کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ نے قتل کی سزا دینے کے خوف سے اسے روک لیا تو اس سے وہ جہنم سے کیسے بچ جائے؟
منافق ہو جائے گا.
منافق ہو جائے گا نا, اور منافقوں کے بارے میں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار, وہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. تو آدمی کو دین اختیار کرنا ہے, اگر کوئی آدمی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہے تو آپ اسے توجہ دلائیے اس کے بارے میں, یعنی اس کو یہ بتائیے کہ دیکھو جو بات تم نے ماننی ہے وہ علم اور عقل کی بنیاد پر ماننی ہے, صحیح سمجھ کے ماننی ہے. جو کچھ مانو گے اس کے لیے بھی کل خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہے, اور جس چیز کو چھوڑو گے اس کے لیے بھی خدا کی عدالت میں جواب دہ ہونا ہے. وہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے, تمہارے پاس درختوں کے پتے بھی نہیں ہوں گے جس سے اپنے تم جسم کو چھپا سکو. اس دن ہر چیز برانا ہو جائے گی, تمہارا دل, تمہاری کیفیات, تمہارے محرکات, تمہاری نیت, تمہارے ارادے, سب تمہارے سامنے نمایاں کر دیے جائیں گے. اس دن خدا ہوگا اور تم ہوگے, عالم کا پروردگار ہوگا اور ایک عاجز بندے کی حیثیت سے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے. اس دن تم اپنی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رکھ سکو گے, جو کچھ تم نے کیا وہ سب کچھ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا. تم اس پروردگار کے حضور میں جانے والے ہو. یہ دین کوئی دنیا کا قانون نہیں ہے کہ تم نے ہیلا کر لیا, تم نے کسی کو دھوکہ دے دیا تو بچ جاؤ گے. تم کو خدا کے حضور میں کھڑے ہونا ہے, اور یہ بات سمجھ لو کہ خدا کے حضور میں وہی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے کہ جس نے نیک نیتی کے ساتھ کسی بات کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. یہ بات اس کو کہنے کی ضرورت ہے یا اس کے گلے میں تقلید کا قلادہ ڈالنے کی ضرورت ہے؟
ٹھیک ہے, جیسا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ ہی جواب دے دیجیے اس میں.
یہ بات یہ ہے کہ یہ جن ائمہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو سب سے بڑھ کر خود اس تقلید کے دشمن تھے, اس لیے کہ انہوں نے اجتہاد کیا, انہوں نے چیزوں کو سمجھا, انہوں نے اپنی آرا قائم کی, نہایت دیانتداری کے ساتھ آرا قائم کی. ان کی شخصیات کا آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی ایک ایک بات کو سمجھنے سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گلا ڈالی. تو انہوں نے تو کبھی تقلید کا طریقہ اختیار نہیں کیا, وہ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں اور ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے دین سیکھ رہے ہیں اور اپنی رائے دے رہے ہیں. وہ تو ایک بڑے درخشاں ماضی کی علامت ہے. ہمارے یہ ائمہ, اور صرف یہ چار ہی نہیں ہیں بلکہ ان کے علاوہ بہت سے ائمہ,
ان کے شاگردوں نے ان سے اختلاف
ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے شاگرد ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں,
ٹھیک,
امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں, خود امام شافعی نے امام محمد سے بہت کچھ قصب فیض کیا ہے. یہ ایک دوسرے سے قصب فیض کرتے ہیں, چیزوں کو سیکھتے ہیں, جانتے ہیں, اس کے بعد اختلاف بھی کرتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی اس کا تقلید کا علمبردار نہیں تھا. وہ تو اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ جو پیغمبر کی بات ہے وہی اصل میں ہمارا مذہب ہے.
شریعت تو اللہ کا حکم ہے, فقہ کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟
جی آپ بھی کر لیجیے.
یہ کہ ہم تک یہی بات پہنچی ہے ابھی تک کہ مختلف پیغمبر جو ہیں ان کو شریعت مختلف دی گئی ہے. یہ ایک نقطہ نظر یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ ہر پیغمبر کو ایک الگ شریعت دی گئی, یہ کہاں تک درست ہے؟ اور دوسرے یہ کہ اگر یہ درست نہیں ہے تو شریعت جو شریعت میں جو تبدیلیاں آئیں ہیں, یہ تو خیر بہرحال ہے کہ شریعت میں تبدیلیاں ضرور ہوئی ہیں مختلف پیغمبروں کے دور میں, تو وہ تبدیلیاں کن بنیادوں پر ہوئی ہیں اور وہ تبدیلیاں اب کیوں نہیں ہو سکتی؟
ٹھیک,
اگر وہ تمدنی بنیادوں پر ہوئی ہیں وہ تبدیلیاں.
وہ سوال رہ گیا, میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا 100 سال کے بعد اسلام میں تقلید کا یہ معاملہ اٹھا کیسے آخر؟
نہیں انہوں نے بتایا 100 سال بعد تو نہیں ہوا,
80 سال کے بعد امام ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی, تو اس کے بعد سے مطلب یہ تقلید کا معاملہ کیوں کر اٹھا اسلام میں آخر 150 سال کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام چلے, 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی, 30 سال کی عمر سے انہوں نے کام کرنا شروع کیا, تو ہم 110 سال لے لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 110 سال کے تک ہمیں ایسا کوئی معاملہ نظر نہیں آیا, اور اختلافات تھے لیکن یہ خوفناک چیز نہیں کھڑی ہوئی تھی. لیکن 110 سال کے بعد آخری تقلید کھڑی کیسے ہو گئی؟
نہیں میں اس پر تصحیح کر دوں, 110 سال بعد نہیں ہوا, 4th صدی ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا جب باقاعدہ اسے بنایا گیا. اس سے پہلے تو جاوید صاحب نے فرمایا سارے اہل علم رائے دیتے تھے اور لوگ جس کی چاہتے تھے رائے کی.
یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ جیسے یہ ائمہ پیدا ہو گئے تقلید شروع ہو گئی. اس کے بعد بہت جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے, اہل علم پیدا ہوئے, انہوں نے ہمیشہ ان سے اختلاف کیا, بعد میں بھی اس امت میں ایسا ہوتا رہا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سارے مسلمانوں کے علماء ایک ہی جگہ پہنچ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ ابن تیمیہ جیسا جلیل القدر شخص پیدا ہوا, ابن حزم جیسا جلیل القدر شخص پیدا ہوا, ابن قیم نے دین پر بہت سا کام کیا, امام شاطبی نے پورے اصولوں پر تنقید کی ہے 6ویں 7ویں صدی میں آ کے. تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ معاملہ اس کے بعد ہو گیا, ایک نقطۂ نظر یہ لوگوں نے اختیار کر لیا. آج بھی ایسے اہل علم موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمان امت کی تاریخ کو ایسی تاریخ نہیں ہے کہ پہلی صدی کے بعد سب لوگوں نے تقلید پر اتفاق کر لیا.
جیسے مالکی کہلانے کا, شافعی کہلانے کا, یا شیعہ یا دوسری اس طریقے کے جو
شروع میں تو دیکھیے میرے بھائی بالکل ایسے ہی ہوا جس طریقے سے آپ ایک مدرسہ فکر رکھتے ہیں اور بعض اوقات اس سے نسبت کا اظہار کر دیتے ہیں. ایک آدمی کو اطمینان ہے دلائل کی بنیاد پر کہ امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر زیادہ اچھا ہے تو وہ حنفی کہلانے لگ گیا. شروع میں یہ تقلید کے اصول پر نہیں تھا, یہ تو بہت بعد میں اس کے اصول پر تھا. اصول مرتب کیے وہ بالکل ایسی نسبت تھی جیسے کہ ایک علمی نسبت کے طور پر لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں. تو بالکل ایسا نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے. یہ 100 سال کے بعد پوری امت نے تقلید پر اتفاق کر لیا.
ایسا وقت
ہماری امت میں بڑے غیر معمولی لوگ نہ صرف یہ کہ پہلی صدی میں ہوئے, دوسری میں ہوئے, تیسری میں ہوئے, چوتھی میں ہوئے, پانچویں, چھٹویں, چھٹی, ساتویں, اس کے بعد بھی ہوتے رہے.
اس کے بعد تک
جنہوں نے نہ صرف یہ کہ دین میں تحقیق کی, نئی آراء قائم کیں, پرانے لوگوں کی آراء پر تنقید کی. میں آپ سے عرض کروں کہ امام شاطبی کی موافقات کو آپ دیکھ لیجیے, اصول فقہ پر تنقید کی ہے اور پورے کے پورے اصول فقہ کی بنیادوں پر تنقید کر کے بالکل ایک نیا نقطہ نظر پیش کر دیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ساری امت کے علماء نے اس چیز کو اختیار.
ایسا وقت کم ہے, بس ایک آخری سوال, تقلید کو اگر ہم نہیں روکتے یا اس کے معاملات اب ٹھیک نہیں کرتے, اس کا جو ایٹیچیوڈ ہے ہمارا, جیسا آپ دیکھیں ایک شخص قرآن پڑھتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. نہ اس کے پاس علم ہے, نہ اس کے پاس تقویٰ ہے. تقویٰ کا تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے, علم نہیں ہے, عربی بھی نہیں آتی ہے اور قرآن کی شرح بیان کر رہا ہے,
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر اس نے اس طرح کی بات بیان کی کوئی صاحب علم اس کی غلطی واضح کر دے گا؟ آپ اس کو توجہ دلائیے اور اس کو کہیے کہ تم کو ایک دن اپنے مالک کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, تم ایک چیز کا علم نہیں رکھتے تو پھر اس کے بعد تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم ایسی بات بیان کرو. یہ توجہ دلا دیجئے. وہ جواب میں آپ سے کہتا ہے میں اس کا علم رکھتا ہوں, خود خدا کو جواب دے دے گا. اگر وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے تو آپ اس کی تردید کر دیجئے. یعنی اس میں آخر آپ ہنگامہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے علم کے بغیر بات کہہ دی ہے تو توجہ دلائیں گے نا اس کو. آپ غلطی کریں, میں غلطی کروں, تو ہم ایک دوسرے کو توجہ دلائیں گے, ہم اس کو توجہ دلا دیں گے کہ آپ علم نہیں رکھتے, آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں اپنے حدود میں رہ کر گفتگو کریں. ایک برائی سے دوسری برائی کو تو ختم کیا جاتا ہے.
جاوید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آپ حضرات کا بھی بہت شکر گزار ہوں. ناظرین ہمارا پروگرام آج آپ نے ملاحظہ فرمایا جو شریعت کے بارے میں تھا کہ عصر حاضر میں ہماری شریعت کس حد تک ریلیونٹ ہے. یہ ظاہری بات ہے بہت اہم موضوع ہے, بہت پیچیدہ موضوع ہے, اس پر کوئی گفتگو ایک پروگرام میں مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسی پینل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.
پوری آیت تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، ان الامر کی اطاعت کرو، اور اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ لوٹانا کیسے ہوگا؟ ایسے ہی تو ہوگا کہ ایک عالم ایک بات کہہ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی، تو آپ اللہ کی کتاب کو دیکھیں گے، آپ اللہ کے